نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد ساڑھے اکیس پارے آج تراویح میں مکمل ہوئے اللہ رب العزت نے حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام کا اس میں ذکر کیا ہے حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام حکیم تھے نبی تھے اس سلسلے میں کافی روایات موجود ہیں لیکن زیادہ تر اس بات پر متفق ہیں کہ یہ نبی نہیں تھے بلکہ حکیم تھے اور بہت ہی عقل مند آدمی تھے اللہ کے نیک بندے تھے اس صورت میں انشکر للہ جو خطاب ہے کہ ہم نے انہیں کہا کہ شکر ادا کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ الہام یعنی وحی نہیں ہے بلکہ یہ اس قسم الہام کہ اللہ نے ان کے دل میں یہ الہام کیا اور ان کو جو حکمت اور دانائی کی باتیں سکھائی ہیں اس کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے حضرت لقمان کو حکمت اور دانائی کی باتیں بھی عطا فرمائی اور اس بات کا حکم دیا کہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں اور ایک بات حکمت کی یہ بھی بتائی کہ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ جو آدمی شکر کرتا ہے تو حقیقت میں یہ شکر اس کی اپنے نفس کے لیے ہے وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّهُ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ اور اگر کوئی ناشکری کرے تو اللہ رب العزت کا کچھ نہیں بگڑتا بلکہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہیں اور ہر حال میں وہ قابل حمد ہیں کوئی اس کا شکر کرے یا نہ کرے وہ تعریف کے قابل ہیں بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت لقمان سے کسی نے پوچھا کیونکہ ان کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اختیار دیا تھا کہ تم چاہو تو حکمت لے لو اور چاہو تو نبوت تو انہوں نے اس کو حکمت کو پسند کیا تو کسی نے کہا کہ آپ نے نبوت اور حکمت میں سے حکمت کو کیوں پسند کیا اور نبوت کو کیوں پسند نہیں کیا تو اس وقت بھی انہوں نے بڑی دانائی کی بات کہی کہ اللہ رب العزت اگر اس خود عطا فرما دیتے مجھ سے نہ پوچھتے تو یقیناً میری مدد بھی فرماتے اس سلسلے میں لیکن جب مجھ پر چھوڑ دیا تو میں اپنے طور پر اگر کوئی چیز طلب کروں گا تو پھر میں اس میں مبتلا کر دیا جاؤں گا اور یہ بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے اس لیے میں نے حکمت کو پسند کیا اور یہ حقیقت بھی ہے کہ انسان یہاں دنیا میں تو ہر آدمی اپنے آپ کو پیش کرتا ہے آپ نے دیکھا ہو کہ ہر آدمی عہدے کے پیچھے بھاگتا ہے اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ یہ عہدہ مجھے مل جائے حالانکہ عہدہ کا مطلب حقیقت اگر سمجھی جائے تو عہدے کا مطلب تو جو ہے وہ خدمت ہے صحیح معنی میں اگر کوئی آدمی کہیں کا صدر بن جاتا ہے ناظم بن جاتا ہے تو تب تو اسے حق ہے عہدہ لینے کا جب وہ لوگوں کی خدمت کر سکے لیکن اگر اپنی امارت ظاہر کرنی ہو نظامت قائم کرنی ہو اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہو تو پھر ایسی صورت میں وہ عہدہ اس کے لیے آزمائش بن جاتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ ہمیں ہمارے بزرگوں نے جو بات بتائی ہے وہ یہ کہ سید القومی خادمہم کہ اس قوم کا جو سردار ہوتا ہے وہ خادم ہوتا ہے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا اس سلسلے میں کہ ہم اپنے استاد کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئے کہیں تین چار طالب علم تھے اور وہ استاد بھی تھے تو جب اسٹیشن پر پہنچے تو استاد صاحب نے کہا کہ بھائی سننا طریقہ یہ ہے کہ کسی کو امیر منتخب کر لینا چاہیے اس لیے کہ جب تین چار آدمی ہوں تو ان میں سے ایک امیر ہو اور اس امیر کی زیر نگرانی پھر سارے کام انجام دیے جائیں تو سب طلبہ نے کہا کہ بالکل جی آپ نے صحیح بات فرمائی ہے اور امیر کو انتخاب کرنے کی ضرورت ہے امیر تو ہمارے یہاں بنا بنایا ہے کہا وہ کون ہے کہا کہ آپ ہی ہیں ہمارے استاد ہیں اس لیے امیر بھی آپ ہی ہیں کہا کہ دیکھ لو بھائی تم امیر تو بنا رہے ہو مجھے لیکن جو بعد میں کہوں گا ماننی پڑے گی تو کہا کہ بالکل مانیں گے تو کہا ٹھیک ہے اب اس کے بعد جہاں بھی جو ضرورت ہوتی بستر اٹھانے تو کہا چھوڑو مجھے میں اٹھاؤں گا جو کام خدمت کا ہوتا وہ آگے بڑھ کر خود کرتے فرماتے ہیں کہ ہم مشکل میں پھنس گئے انہیں امیر بنا کے اب ہم وعدہ کر چکے تھے آپ کی بات مانیں گے تو جو کام بھی ہوتا تھا مشکل وہ اپنے سر لے لیتے تھے کہ یہ میں کروں گا تو یہ ہے ان کا کہ اس وقت ہمیں پتا چلا کہ امیر کسے کہتے ہیں اور سید کسے کہتے ہیں. ہمارے ہاں تو آج جو ہے وہ خادم نہیں ہوتا بلکہ خاوند ہوتا ہے. وہ سید القوم خادموں کا ہے نا, قوم کا سردار خادم ہوتا ہے. تو یہاں لیکن سید القوم خامدوں, یہ خامد ہوتا ہے, اس کا شوہر بن جاتا ہے اور پھر اس پر حکم چلاتا ہے. تو حقیقت یہی ہے کہ امارت کا حق اس کو ہے جو اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرے اور جو اس کا حق ادا کر سکے, اور حق یہ ہے کہ وہ لوگوں کی خدمت کرے. تو صحیح معنی میں امیر وہی. تو بہرحال حضرت لقمان علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے برگزیدہ بندے تھے اور ان سے بڑی حکمت و دانائی کی بے شمار باتیں جو ہیں وہ موجود ہیں. بعد نے پوچھا بھی تو انہوں نے کہا کہ تمہیں یہ اتنا بڑا مرتبہ کیسے مل گیا, تو فرمایا کہ بات یہ سچ بولنے سے. اسی طریقے سے بہت سی باتیں ہیں کہ کسی کے گھر جاؤ تو اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھو, یہ نہیں ہے کہ گھر چلے گئے تو اب کبھی اوپر کبھی دائیں کبھی بائیں ادھر ادھر جھانکتے پھر رہے ہیں, اس سے گریز کرنا چاہیے. تو بہت سی باتیں ایسی ہیں جو حکمت و دانائی کی باتیں ہیں جو حضرت لقمان نے بیان فرمائی. اسی طریقے سے یہاں پر لقمان علیہ السلام کی بات بھی بیان کی جو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی ہے کہ یا بنی لا تشرک باللہ, اے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا کبھی بھی. ان الشرک لظلم عظیم, شرک بہت بڑا ظلم. اصل میں شرک ظلم کیسے کہتے ہیں, شرک ظلم کہتے ہیں کہ غیر محل میں کوئی چیز, یعنی جو چیز جس چیز کے لیے وضع کی گئی ہو اس کو وہاں نہ رکھنا دوسرے محل میں رکھنا, اس کو کہتے ہیں. اب ایک کام اللہ کے لیے ہے, ہم اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کے لیے اس کو کریں تو یہ ظلم ہوگا. تو اسے فرمایا کہ شرک جو ہے یہ ظلم عظیم ہے, بہت بڑا ظلم, اس سے بچنا چاہیے. اسی طریقے سے ووصینا الانسان بوالدیہ, ہم نے وصیت کی انسان کو اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنے کی. اس میں بھی والدہ کا حق والد سے بڑھ کر, اس کی وجہ بھی اللہ نے بیان فرمائی کہ حملت امہ وہنا علی وہن, یعنی ماں جو ہے وہ بوجھ اٹھاتی ہے, 9 مہینے کا بوجھ پیٹ میں لے لیے پھرنا. اور اسی طریقے سے پھر سے اس پر ہی نہیں ہے, جب ولادت ہو جاتی ہے تو وہ فصال اوف یا عامین, 2 سال تک بچے کو دودھ پلانا, اس کی مشقتیں برداشت کرنا, رات دن کی جو تکلیفیں ہیں وہ زیادہ تر ماں برداشت کرتی ہے. تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کا حق بھی زیادہ رکھا ہے. فرمایا کہ انشکرلی ولی والدی, یعنی میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو. دیکھیے اس سے یہ بات بھی پتا چل گئی کہ اللہ رب العزت نے اگلی بات سے بلکہ ہے کہ فلا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا, اگر وہ تمہیں شرک پر مجبور کریں والدین تو تم ان کی اطاعت مت کرو. البتہ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, دنیا کی زندگی میں ان کے ساتھ سلوک بہترین کرتے رہو. اس سے پتہ چلا کہ دین حق جو ہے ہمارا وہ دین حق ہے اور اس میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں سکھاتا دین ہمارا. یہاں جہاں ایک طرف یہ حکم دیا ہے کہ اگر ماں باپ شرک کرائیں تو تم ان کی بات نہ مانو, دوسری طرف جب بات یہ ہے کہ ان کی بات نہیں ماننی تو ہو سکتا ان کے ساتھ زیادتی بھی ہم کر بیٹھے, اس لیے حکم دیا کہ نہیں, اگر وہ جسمانی خدمت کے مستحق ہیں تو ان کی جسمانی خدمت کرو, اگر مالی خدمت کے مستحق ہیں تو ان سے مال سے خدمت کرو, جس طریقے سے بھی ان کی خدمت کی جا سکتی ہے خدمت کرتے رہو, انہیں برا بھلا نہ کہو, ان کے ساتھ جو ہے بدسلوکی نہ کرو, زبان مت چلاؤ اور ان کے ساتھ جو ہے برتاؤ جو رکھو وہ بہترین رکھو, چاہے وہ تمہیں شرک کا حکم دے رہے ہیں. تو شرک والی بات تو ہرگز نہ مانو, لیکن جہاں تک ان کی خدمت کا اور دوسرا امور ہیں ان میں کوتاہی نہ کرو. اس لیے فرمایا کہ فلا تطعہما, ان کی اطاعت نہ کرو اس معاملے میں, وصاحبہما فی الدنیا معروفا, اور دنیا میں جو ہے معروف طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ زندگی گزارو, یعنی جس طرح ماں باپ کا حق ہے ان کا حق ادا کرتے رہو. اسی طریقے سے ایک نصیحت یہ بھی کی تھی کہ یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ. فرمانے کہ نیک عمل اور یا کوئی نیکی چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی, کوئی بھی عمل جو انسان کرتا ہے اچھا یا برا, اگر وہ کسی سخت پہاڑ کے اندر ہو یا آسمان و زمین میں کہیں بھی ہو, یا تی بھی اللہ, اسے اللہ تعالیٰ لے آئیں گے, یعنی اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. اس لیے تم جو بھی کام کرو اس نظریے سے کرو کہ اللہ تعالیٰ میرے اس عمل کو دیکھ رہے ہیں اور ایک وقت ایسے آنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو میرے سامنے لا کھڑا کرے گا کہ یہ تم نے برا عمل کیا تھا یہ اچھا عمل کیا تھا. جب انسان اس نظریے سے کوئی عمل کرتا ہے اور اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ بھئی یہ کسی وقت بھی میرے سامنے آ کھڑا ہوگا, تو پھر انسان اچھا عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے, برے عمل سے بچتا ہے. تو اسی کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضرت لقمان نے یہ کہا کہ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل, خردل کہتے ہیں اصل میں رائی کو, رائی سے بھی چھوٹی اگر کوئی چیز ہے عمل کے اعتبار سے، نیکی کے اعتبار سے، برائی کے اعتبار سے، تو اللہ رب العزت اس برے عمل کو یا اچھے عمل کو، چاہے وہ پہاڑوں کے اندر ہو، چاہے وہ آسمان میں ہو یا زمین میں ہو، یاتی بھی اللہ، اللہ تعالیٰ اسے نکال لائیں گے. ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تعالیٰ لطیف بھی ہیں. لطیف کہتے ہیں باریک بین کو، جس سے کوئی باریک سے باریک چیز بھی چھپ نہ سکتی ہو، وہ لطیف ذات ہے. تو اللہ کی ذات چونکہ اس صفت سے موصوف ہے، اس لیے فرمایا کہ اللہ لطیف بھی ہیں، خبیر بھی ہیں، یعنی باریک سے باریک بات کی بھی خبر رکھتے ہیں کہ بھئی یہ باریک سی چیز کہاں ہوگی. اسی طرح فرمایا یا بنی اقیم الصلاۃ، میرے بیٹے نماز قائم کرو. وامر بالمعروف، اچھے کاموں کا حکم دو. ونہا عن المنکر، برائیوں سے روکو. تو دیکھیے یہ ساری نصیحتیں ہیں جو بحیثیت باپ ہونے کے اپنے بیٹے کو انہوں نے کی. تو اصل میں اس میں ہمارے لیے بھی تنبیہ ہے کہ تم اپنی اولاد کی تربیت اس بنیاد پر کرو، انہیں یہ بات سکھاؤ کہ بچے اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا کبھی بھی، اللہ کے ساتھ اپنا یقین پختہ رکھنا، عقیدہ پختہ رکھنا، اچھے کاموں کا حکم دینا. جب دوسروں کو اچھے کاموں کا ہم حکم دیں گے تو یقیناً خود بھی اچھے کام کرنا چاہیں گے. ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ بات سکھائی ہے کہ جب کبھی میں اپنے اندر کوئی کمزوری پاتا ہوں تو میں اسے لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں، یعنی اس کمزوری کو یہ نہیں کہتا کہ مجھ میں یہ کمزوری ہے، لیکن اس کمزوری کا ذکر کرتا ہوں تاکہ جب میں لوگوں کے سامنے اس کا ذکر کروں گا تو اس کمزوری سے خود بھی نکل آؤں گا. اور مقصود یہی ہوتا ہے لوگوں کے سامنے بیان، مثلا نماز میں کوتاہی کر رہا ہوں تو دوسرے لوگوں کو نماز کا حکم کرتا ہوں کہ بھئی نماز پڑھا کرو، نماز سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، نماز نہیں پڑھو گے تو اس پر یہ عذاب ہے. تو یہ اصل میں سب سے پہلے اپنے نفس کو سنانا مقصد ہوتا ہے کہ میں جو کوتاہی کر رہا ہوں اس کوتاہی کو دور کروں میں اپنی. تو ہونا بھی یہی چاہیے کہ جو شخص بھی بیان کر رہا ہو تو جو بیان ہوتا ہے، اور حقیقت ہے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں دلوں کے حال کو، کہ میں بھی جو بات آپ سے عرض کرتا ہوں یقیناً اس سے مراد کسی کی حقارت، تحقیر، تان و تشریح نہیں ہوتا. بعض اوقات بات چیت ایسی ہوتی ہیں، سب سے پہلے اپنے نفس کو سنانی ہوتی ہیں کہ سب سے پہلے ہم ان باتوں کو سنیں، بیان کریں تاکہ خود اس پر عمل بھی کریں. تو اس لیے جب آدمی اچھے کاموں کا دوسروں کو حکم دے گا تو یقیناً اسے شرم آئے گی کہ دوسروں کو تو ہم کہہ رہے ہیں لیکن خود جو ہیں وہ ہم جو ہے وہ برائی کے گڑھے میں پڑے ہوئے، تو انسان کو خود بھی شرم آتی. تو اس لیے فرمایا کہ وصبر اعلیٰ، اور ساتھ میں وصبر اعلیٰ ما اصابک، اگر تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو اس پہ صبر کر، ہائے وائے مت کرو، شور شرابہ مت کرو، چیخو چلاؤ نہیں، بس آپ اپنی طرف سے کوشش کرو کہ وہ مصیبت دور ہو جائے، لیکن اگر نہیں ہو سکے تو سمجھ لو کہ اللہ کی طرف سے ایسا ہی تھا، اب اس مصیبت پر راضی ہو جاؤ. انا للہ و انا الیہ راجعون، پڑھو اور اس پر صبر کرو. فرمایا ان ذلک من عزم الامور، یہ امور بڑی عظیمت والے ہیں، معمولی چیزیں نہیں ہیں یہ، اس لیے ان پر قائم و دائم رہو. اسی طرح فرمایا ولا تصعر خدک للناس، لوگوں کے سامنے اپنا منہ مت پھلا کے رکھو ہر وقت، یعنی کسی کے سامنے گیا تو بس ماتھے میں تیوریوں میں بل چڑھے ہوئے، مزاج ہی نہیں مل رہا کسی سے، بات ہی نہیں کر رہا صحیح طریقے سے، وہ بےچارا سلام کر رہا تو ادھر سے ذرا سا ہاتھ دیا اور ادھر منہ کر لیا. ارے بھائی، لوگوں سے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، محبت سے ملو، اور لوگ تم سے ملنا چاہتے ہیں، یقین رکھو کہ جو آدمی تمہارے پاس آ رہا ہے تو تم میں کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے کہ کوئی تمہارے پاس چلا آ رہا ہے، یہ کسی نے اس کے دل میں ڈالا ہے کہ تم جاؤ اس کے پاس، اس کی قدر کرو کہ کوئی تمہارے پاس آ رہا ہے تو کسی کا بھیجا ہوا ہے. اور جب ہم یہ سمجھ کر کسی سے ملیں گے تو سمجھ لیں گے اپنے آدمی اپنے نفس میں یہ بات سوچے دل میں کہ میرے اندر کوئی بڑی شخصیت نہیں ہوں، میرے اندر کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے، اگر کوئی آ رہا ہے میرے پاس کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہے، کوئی دین کی بات پوچھ رہا ہے، کوئی اپنی مصیبت بیان کر رہا ہے، تو یقیناً اللہ رب العزت نے اس کو بھیجا ہے. اب اگر تم اس کی مصیبت دور کر سکتے ہو کر دو، اب نہیں کر سکتے تو اس سے معذرت کر لو کہ بھائی یہ مشکل میں حل نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ تمہاری مشکل حل کرے. یعنی اس سے کم از کم دو بول لو ایسے کہ جس سے وہ اس کی طبیعت میں جو ہے وہ شگفتگی آ جائے، اور کچھ نہیں کر سکتے تو اس کو دعا ہی دے دو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اس مشکل کو دور کرے. تو یقیناً یہ وہ باتیں ہیں جو شریعت نے، دین نے ہمیں سکھائی ہیں. تو فرمایا ولا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا، اصل میں سعر کہتے ہیں اونٹ کو، اونٹ جب اپنا اونٹ کے اندر جب کوئی بیماری آتی ہے تو وہ اپنی گردن اوپر کرتا ہے. عام طور پر انسان کے اندر بھی جب تکبر ہوتا ہے تو وہ کسی کو منہ دیتا نہیں ہے، بات نہیں کرتا، اس لیے یہاں پر جو ہے تصعر کا لفظ کہا گیا ہے کہ اپنا منہ مت پھلاؤ. اور منہ پھلانے کا مطلب کنایہ یہ ہے کہ تم لوگوں سے جو ہے تکبرن نہ ملو، بلکہ ان کے ساتھ مل جل کر رہو، میں اس طرح رلے ملے رہو جس طرح سب ہم ایک ہی ہیں. ولا تصعر خدک للناس، ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر مت چلو. یہاں تو اتنا ہی کہا ہے، 15ویں پارے میں آپ سن چکے ہیں کہ ولا تمشی فی الارض مرحا، کیوں؟ انک لن تخرق الارض، اگر تم اکڑ کر چلو گے تو زمین کو نہیں پھاڑ سکتے، ولن تبلغ الجبال، پہاڑ کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتے، طولا پہاڑ جتنا بلند ہے، اکڑ کے چلنے سے تم اتنے بڑے نہیں ہو جاؤ گے جتنے بڑے بڑے اللہ نے پہاڑ پیدا کیے ہیں، تو کیا فائدہ ایسے اکڑ کے چلنے کا؟ تو اس لیے منع فرمایا کہ اکڑ کر مت چلو. ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پسند نہیں فرماتے جو اکڑ کر چلتا ہو، غرور کرتا ہو، اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے محبت بھی نہیں کرتے. اور فرمایا وقصد فی مشی کا وغزد من صوتک، اپنی آواز کو پست رکھو، اونچی اونچی آواز سے مت بولو. بعض لوگ بہت چیخ چیخ کے بات کرتے ہیں، مسجد میں ہیں تب بھی. حدیث میں آتا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ مسجدوں میں اپنی آوازیں بلند کریں گے. آج آپ نے دیکھا کہ اچھے خاصے دیندار لوگ جھگڑا کر لیتے ہیں مسجد میں، پھر چیخ چیخ کے بولتے ہیں ایک دوسرے. بھائی اگر ایسی گفتگو کرنی ہے مسجد سے باہر جاؤ، اور پھر جو ہے وہ جو بات کہنی وہاں پر بھی، اگرچہ اخلاقاً ہمیں چیخ کر بات نہیں کرنی چاہیے، وہاں پر بھی جو بات ہو اس کو بتا دی جائے، سمجھا دی جائے. اگر اس کی بات سمجھ میں نہیں آتی تو آپ اس سے بحث مت کریں، چھوڑ کہ اچھا بھائی ٹھیک ہے، اگر تمہیں ہماری بات سمجھ میں نہیں آتی تم اپنا راستہ پکڑ لو، ہمارا راستہ یہ. اور یہ حقیقت بھی ہے کہ ایسے آدمی کو کوئی پسند نہیں کرتا، اس لیے مسجد میں خاص طور پر چیخیں چلانے سے منع فرمایا ہے، اونچی اونچی آواز سے گفتگو کرنے سے منع کیا ہے، دنیا کی گفتگو کرنے سے منع فرمایا ہے. اور پھر ساتھ میں اس کو تشبیہ دی کہ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بدترین آواز جو ہے انسانوں میں وہ گدھے کی آواز. گدھا جب چیخ کر چیختا ہے تو یقیناً اس کی آواز اچھی نہیں لگتی، بری معلوم ہوتی ہے. تو گویا کوئی انسان بھی اگر چیخ چیخ کے گفتگو کر رہا ہے تو اس کا یہ چیخنا گدھے کے مشابہ ہے. تو جب اس کی آواز کو کوئی پسند نہیں کرتا تو تمہاری آواز کو جو چیخ چیخ کے بول رہے ہو کیسے کوئی پسند کرے گا؟ تو اس لیے فرمایا کہ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، گدھے کی آواز یہ سب سے بدترین آواز ہے جانوروں میں. اور بعض نے فرمایا کہ گدھا جب شیطان کو دیکھتا ہے تو چیختا ہے، مرغا جب فرشتے کو دیکھتا ہے تو وہ بولتا ہے. تو مرغے کا بولنا یہ اس لیے ہے کہ اسے فرشتے نظر آتے ہیں تو وہ بولتا ہے. اس لیے بعض نے کہا کہ جب مرغا بول رہا ہو تو تم بھی اللہ کا ذکر کیا کرو تاکہ اللہ کا ذکر ہو، تسبیح ہو. اور جب گدھا بولے تو اس وقت لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھ لو. اسی سورہ لقمان کے اندر ہی آج رہ پائیں گے ہم لوگ، وقت چونکہ ہو رہا ہے. اس میں آخری آیت جو اللہ نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ ان اللہ عندہ علم الساعۃ، مختلف الفاظ میں بیان کر دوں، تقریباً ہر مرتبہ بیان ہوتا بھی ہے اس کا، کہ یہاں پر اللہ نے اس آیت میں پانچ چیزیں بیان فرمائی ہیں کہ یہ پانچ چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کو اس کا علم نہیں. تو سب سے پہلی چیز فرمائی کہ ان اللہ عندہ علم الساعۃ، قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی جو ہے وہ بڑے سے بڑا شخص، اس کو علم نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت بیان فرمائی ہیں لیکن یہ نہیں فرمایا کہ قیامت کب آئے گی. اور دوسری بات اہم ترین سمجھنی چاہیے کہ بھئی ہر انسان جس کی موت آ گئی اس کی قیامت آ گئی، اس لیے اپنی تیاری ہمیشہ ہر وقت رکھنی چاہیے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہوگی؟ باوجود اس کے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ موسم ایسا ہے کہ کبھی ابھی برسا تب برسا. ابھی حال ہی میں جو ہمارے الحمدللہ اللہ نے دن گزارے تو ایسا لگتا تھا جیسے اب بارش ہوئی تب بارش ہوئی، لیکن نہیں ہوئی بارش. تو اللہ کے علم ہے کہ بارش، یقینی علم اس کے پاس، باقی امکانات ہوتے ہیں، آلات کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی بارش کا امکان ہے. اسی لیے جو پیشن گوئی کرتے ہیں وہ بھی بےچارے یہ نہیں کہتے کہ یقینی طور پر ہوگی، وہ یہی کہتے ہیں کہ بھئی امکان ہے، لیکن وہ پیشن گوئیاں ان کی رہ جاتی ہیں، رکھی دری رہ جاتی ہیں، بارش نہیں ہوتی. بعض اوقات کہتے ہیں کہ بارش نہیں ہوگی، بارش ہو جاتی ہے. اب آج دو دن کا انہوں نے پیشن گوئی، پرسوں اخبار میں آپ پڑھیں تو لکھا تھا کہ دو دن موسم بڑا خوشگوار رہے گا، دو دن گرمی پڑی خوب. اب آگے کیا ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. تو بعض اوقات جو وہ پیشن گوئی کرتے ہیں تو وہ تو امکان ظاہر کرتے ہیں، ان کے آلات جو بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کو یقینی علم ہے، اس لیے جو کچھ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کوئی نہیں جانتا. تو اسے فرمایا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، یقینی علم اللہ رب العزت کو. بعض اوقات سخت دھوپ نکلی ہوئی ہوتی ہے، اچانک بادل آتے ہیں، برسنا شروع ہو جاتے ہیں، کوئی پیشن گوئی بھی نہیں ہوتی پہلے سے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے رحم میں کیا ہے، لڑکا ہے لڑکی ہے، یعنی اتنا تو بعض اوقات آلات سے پتہ چل جاتا ہے، لیکن اس کا یقینی علم پھر بھی حاصل نہیں ہوتا. اور پھر یہ کہ اس کی تمام تر تفصیلات کہ وہ مکمل ہوگا یا مکمل نہیں ہوگا، پیدا بھی ہوگا اپنے وقت پر یا نہیں ہوگا، زندہ بھی رہے گا کہ نہیں رہے گا، نیک ہوگا یا برا ہوگا، جنتی ہوگا یا دوزخی ہوگا، اس کی تمام تر تفصیلات یہ اللہ کے علم میں ہے کہ جو رحم میں ہیں. اس لیے یہاں جو الفاظ بولے گئے ویا لو ما فی الارحام، رحم میں کیا ہے، یہ نہیں کہا کہ بھائی لڑکا لڑکی، اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے. یہاں پر بعض لوگ کہتے ہیں صاحب آج کل تو پتہ چل جاتا ہے. اول تو ایک بات یاد رکھیے کہ جو چیز کسی دوسرے ذریعے سے معلوم ہو جائے، کسی آلے سے پتہ چل جائے یا اللہ رب العزت کے بتانے سے پتہ چل جائے، تو پھر وہ غیب نہیں رہتا. غیب وہ ہوتا ہے جو بغیر کسی کے بتائے معلوم ہو، نہ آلات سے معلوم ہو نہ کسی اور چیز سے معلوم ہو، بس ہمیں پتا کہ ایسا ہوگا، وہ تو غیب کہلاتا ہے. ایسا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. تو یہاں پر بھی وہی کہہ رہے ہیں، پھر جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اس کی تمام تر تفصیلات اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے، اور بعض اوقات آلات بھی سے بھی جو بتایا جاتا ہے وہ غلط ثابت ہو جاتا ہے. بتایا جاتا ہے کہ جی لڑکی ہوگی لیکن لڑکا ہو جاتا ہے. اللہ کے علم میں ہے یقینی. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کیا ہوگا اس کا کسی کو پتا نہیں. ہم یہاں سے نکل رہے ہیں، ایک سے وعدہ کر کے بس میں بھی 15 منٹ میں آیا، اور ایسا حادثہ راستے میں پیش آ گیا کہ پتا چلا 2 گھنٹے گزر گئے نہیں پہنچ سکے. ابھی آج ہی ہمارے یہاں ایک مفتی صاحب تشریف لائے ہوئے تھے، تو میں نے جانا تھا کہیں اسپتال کسی کی عیادت کے لیے، ان سے میں نے کہا کہ آپ تشریف رکھیں، میں انشاءاللہ آدھا پون گھنٹے میں آتا ہوں بس. لیکن اثر کے بعد پہنچ سکا. راستے میں کچھ ایسی صورتحال پیش آ گئی کہ تقریباً 3-4 گھنٹے لگ گئے اور نہیں آ سکے. تو انسان کو کل تو دور کی بات ہے، اب کا نہیں پتا کہ 15 منٹ بعد 1 منٹ بعد کیا ہونے والا ہے. مسجد سے باہر نکلوں گا تو کیا واقعہ پیش آنے والا ہے، گھر میں جاؤں گا تو کیا واقعہ پیش آنے والا ہے. ماذا تکسب غدا، کل کیا ہوگا کسی کو پتا نہیں ہے. تو اس کو اللہ تعالیٰ فرمائے، اسی طرح فرمائے وما تدری نفس بأی أرض تموت، انسان کس زمین میں مرے گا اس کا بھی کسی کو نہیں پتا. بعض اوقات جو ہے وہ اپنے نام جو ہے جناب وہ باقاعدہ لوگ قبریں تک کھدوا لیتے ہیں، زمین خرید لیتے ہیں، مزار بھی بنا لیتے ہیں اپنا کہ صاحب یہیں دفنانا. میں نے غالباً پچھلے سال ایک واقعہ بیان کیا تھا، ابھی ذہن میں میرے آ گیا لیکن اس وقت بیان نہیں کروں گا میں. ایک صاحب نے اپنا مزار تک بنوا لیا، وصیت کر لی، باقاعدہ مسجد مدرسہ اور پورا مزار وزار سب زندگی میں انہوں نے بنوا لیا. لیکن جب مر گئے تو ایک دوسرا گروپ وہاں قابض ہو گیا، اس نے وہاں پر آنے ہی نہیں دیا اس کو، اور بیچارہ جو ہے وہ کورنگی 1 نمبر کے قبرستان میں دفن ہوا. اور دفن بھی چونکہ پولیس والوں نے کیا تھا تو اس لیے دفن بھی غلط کر دیا، نہ اس پہ نماز جنازہ پڑی اللہ کے بندوں نے، اور نہ اس کو قبلہ رخ کیا، اس کا رخ بھی پرے کر دیا. اور مطلب ان کو کیا پتا، پولیس والے تو پولیس والے ہی ہیں، تو انہوں نے دفن کر دیا. بعد میں پھر وہ جو ان کے عزیز تھے وہ گئے، جا کے اس کو دوبارہ سے نکالا، کیا نماز جنازہ ہی پڑی، صحیح کر کے دفن کیا. تو انسان کو یہ نہیں پتا ہوتا میرے ساتھ ہونے کیا والا ہے. تو ہمیں تو کل کا نہیں پتا، یہاں پر سالوں کا انتظام ہوتا ہے. بہرحال اسباب کے درجے میں جو جائز ہے وہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ اعتماد و یقین اللہ کی ذات ہی پر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان باتوں کا صحیح طریقے پر ادراک بھی عطا فرمائے، اور اللہ کی ذات پر، اللہ تعالیٰ اپنی ذات پر ہمیں یقین اور اعتماد کی دولت بھی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے، فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرما، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما. اے اللہ جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی مغفرت فرما. ہمارے مسجد کے ایک نمازی، ان کے ایک عزیز کا انتقال ہو گیا، ان کے دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیں. اور ہمارے عزیز اقارب، رشتہ دار، دوست، احباب جو اس دنیا سے جا چکے، اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیجیے. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.